نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج الحمدللہ تراویح میں پونے 14 پارے مکمل ہو گئے ہیں. اصل تو اسی کا بیان ہونا چاہیے، لیکن کل سورہ یوسف کا معاملہ رہ گیا تھا، اس لیے کچھ حصہ اس کا عرض کر تو انشاءاللہ پھر اس کا بیان ہوگا. کل میں نے یہ بات عرض کی تھی، اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن مجید میں، ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے اور ان کی تعلیمات کا کہ اپنی قوموں کو انہوں نے سب نے ایک ہی کلمے کی طرف دعوت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جب انہوں نے دعوت دی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو، اس وقت جو دعوت دی تھی وہ یہی تھی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اہل کتاب سے یہ کہا تھا کہ آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اور وہ کیا ہے؟ الا نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. تو چونکہ یہ ایک مشترکہ جملہ ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں دنیا میں ان سب کی دعوت یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی ہے. بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ نے واقعہ اور قصہ بیان فرمایا ہے، اس کو احسن القصص فرمایا، سب سے بہترین قصہ ہے جو اللہ نے وحی کیا اس قرآن مجید میں. اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ کو اس سے پہلے اس واقعے کا کوئی علم نہیں تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے یہ واقعہ پیش آیا. تو یقیناً جب تک اللہ رب العزت ہی وحی کے ذریعے اس کو نہ بتائیں، آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اس لیے فرما دیا کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ کو اس سے پہلے اس واقعے کا علم نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی سے، اپنے والد سے یہ کہا کہ میرے والد محترم، میں نے 11 ستاروں کو اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یقیناً ایک خواب تھا جو بچپن میں انہوں نے دیکھا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے اس خواب کو بیان مت کرنا، فیقید لک قیدا، وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے اور تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور وجہ بھی بتا دی کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، چنانچہ وہ اپنی سی پوری کوشش کرتا ہے بھائیوں میں اختلاف ڈلوا دے، ماں باپ میں اختلاف ڈلوا دے، بہن بھائیوں میں اختلاف ڈلوا دے، چنانچہ یہاں بھی اس نے کوشش کرنی ہے. اس لیے تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. بہرحال یہ وہ خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس کا علم غالباً ان کے بھائیوں کو بھی ہو گیا. اور بھائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک ماں سے تھے اور باقی جو بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی خالہ سے پھر نکاح کر لیا تھا جن کا نام لیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے فطری طور پر بھی محبت تھی حضرت یعقوب کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ انتہائی خوبصورت تھے، جو دیکھتا تھا وہ ان کی طرف بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو فطری طور پر ان سے محبت تھی. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ چونکہ والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کے ہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی بنیامین جب پیدا ہوئے، تو اس ولادت کے موقع پر ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا. اب دونوں بھائی بغیر ماں کے رہ گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے ان کی تربیت کی، اس لیے کہ چھوٹے بچے ماں کے بغیر نہیں رہتے. تو باوجود اس کے کہ حضرت یعقوب یہ چاہتے تھے کہ میرے پاس رہیں، لیکن چونکہ عورت ایک ضرورت تھی ان بچوں کی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن یعنی بچوں کی پھوپھی کے پاس ان کو چھوڑ دیا اور وہ ان کے پاس تربیت پانے لگے. لیکن جب کچھ بڑے ہو گئے، تھوڑے سے چلنے پھرنے لگے، بھاگنے دوڑنے لگے، تو اس محبت سے مجبور ہو گئے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے تھی، اپنی بہن سے کہا کہ اب اسے ہمارے پاس واپس چھوڑ دو. لیکن پھوپھی کا دل بھرتا نہیں تھا بیٹے سے، دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، اپنے آپ کو مجبور پاتی تھی. تو انہوں نے بہرحال بھائی کے کہنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیج تو دیا، لیکن ساتھ میں ایک تدبیر بھی اختیار کی، اور وہ یہ کی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک پٹکا یعنی امامہ وہ چلا آتا تھا، وہ انہوں نے کپڑوں کے نیچے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر باندھ دیا، لپیٹ دیا، اور اس طرح سے ان کو گھر پہ چھوڑ کے آ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام والد کے پاس آ گئے. کچھ عرصے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھوپھی نے کہا کہ ہمارا ایک پٹکا گم ہو گیا ہے، بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی تھی اور چلا آتا تھا ان سے، تو کہا کہ پٹکا گم ہو گیا ہے. تو اب اس کی تلاش ہوئی، دیکھا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیٹ سے بندھا ہوا تھا، لپٹا ہوا تھا. اس زمانے کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی چیز کوئی چرا لے تو بدلے میں جس نے وہ چیز چرائی ہے اسی کو وہ اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا. تو یہ تدبیر اختیار کی پھوپھی نے، حالانکہ بچہ چھوٹا تھا، تو بظاہر یہ نام ہوا کہ جس بچے نے چوری کر لیا، لپیٹ لیا اپنے پیٹ سے، حالانکہ ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ پھوپھی اپنی محبت سے مجبور ہو کر یہ چاہتی تھی کہ ابھی حضرت یوسف میرے پاس رہیں، لہذا انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی. دیکھیے یہی تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے چل کے بھائی کے لیے اختیار کی، اور وہاں بھی یہ کیا کہ وہ جو سوال ملک بادشاہ کا جو پیالہ تھا وہ ملک بنیامین کے سامان میں رکھ دیا تھا، اور جب قافلہ روانہ ہو گیا تھا تو پیچھے سے کہا کہ ایتو العیر انکم لسارقون، اے قافلے والے تم چور ہو، تم نے ہمارا پیالہ چرا لیا، بادشاہ کا پیالہ غائب ہے. اور بعد میں پھر بنیامین کے سامان سے ہی نکلا، جو اصل میں پہلے سے رکھ دیا گیا تھا. یہ بھی ایک تدبیر تھی اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار کی تھی اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے. یہ دونوں واقعے میں نے اس لیے بیان کر دیے کہ قرآن مجید میں آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا کہ بھائیوں نے یہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کے بھائی یوسف نے بھی پہلے بچپن میں ایک چوری کی تھی، وہ چوری یہی تھی پٹکے کی. تو حالانکہ یہ کوئی چوری نہیں تھی، اور اس وقت یہ بات بالکل واضح بھی ہو گئی تھی ان کے سامنے کہ بھائی پھوپھی نے یہ سب کام کیا تھا، اور وہ بھی محبت سے مجبور ہو کر کیا تھا. اصل مقصد ان کا نہ تو چوری کرنا تھا نہ چوری کا الزام لگانا تھا، لیکن اپنے بھتیجے کو اپنے پاس رکھنا اصل ان کا مقصد تھا. بہرحال انشاءاللہ آگے چل کے اس بات کا تتمہ آئے گا، میں نے ابتدا اس کو اس لیے ذکر کر دیا کہ بات ذہن میں رہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر خوبصورت کہ جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہ جاتا تھا. یقیناً باپ کی توجہ بیٹے کی طرف بہت زیادہ تھی، محبت بھی بہت زیادہ تھی، نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے. اب بھائیوں کو اس پر حسد تھا کہ ہماری طرف باپ کی وہ توجہ نہیں ہے جو یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہے، یوسف علیہ السلام کے لیے ہے. چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ ایک مرتبہ کہیں شکار پر گئے تو لے جانا چاہا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی. حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اپنی آنکھوں سے انہیں اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے اس وقت بھی منع کیا، لیکن اپنے بیٹوں کے مجبور کرنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو روانہ کر دیا. چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ارسل ہو معنا، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، یرتع ویلعب، یہ کھیلے کودے گا ہمارے ساتھ، وانہ لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے، ہم دیکھ بھال کریں گے. اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی، اور انہوں نے اس کا برملا اظہار بھی کیا. قال انی لا یحزرنی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، انہوں نے کہا کہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تم اس کے ذریعے سے مجھے غمگین کر دو گے، اور میں خوف کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی جنگل میں بھیڑیا کھا جائے. وان تو مانو غافلون، اور تم اس کی حفاظت سے غافل ہو. تو انہوں نے کہا کہ قالوا لئن کہو الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم اتنی بڑی جماعت سب جوان 10 بھائی یا 11 بھائی اور ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے، اگر ایسا ہو جائے تو انا ادھر لخاسرون، تو ہم تو ہم پر تو تف ہے، افسوس ہے. چنانچہ بہرحال ان کو وہ لے گئے. فلما ذهبوا به واجمعوا جلوا في غياب الجب، ان کو لے کر وہ چل دیے. اور رات کو جب واپس آئے اس حال میں آئے کہ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، رات کو عشاء کے وقت روتے ہوئے واپس آئے. اور کیا آگے کہا کہ یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا، اے ہمارے والد ہم دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، کھیل رہے تھے، اور ہم نے سامان کے بعد یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا تھا. فاکل الذئب، ایک بھیڑی آیا اور اسے کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہمارا یقین تو نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں. وجاء علی قمیصہ بدم کذب، اور جھوٹا خون بھی لگا کر لے آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، سنا، ان کا سارا معاملہ سنا، اور فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنے نفس میں یہ بات گھڑ لی ہے بس. فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، میرے لیے صبر بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم کہہ رہے ہو میں اس پر اللہ کی مدد طلب کرتا ہوں. یہ واقعہ پیش آیا. یہاں سمجھنے کی جو بات ہے اور جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کنعان میں ہی، یعنی کنعان میں یہ رہتے تھے، اور بھائیوں نے لے جا کر انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا تھا. ایک بھائی یہ چاہتا تھا کہ انہیں کنویں میں نہ ڈالا جائے، انہیں نہ مارا جائے، لیکن باقی بھائی وہ مارنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ بھائی انہیں کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا لے کے چلا جائے گا، تو کم از کم باپ کی نظروں سے دور ہو جائیں گے تو ہمیں باپ کی توجہ حاصل ہو جائے گی. غلط طریقے سے وہ ایک کام کرنا چاہتے تھے. تو اسی لیے قرآن مجید نے پہلے رکوع میں یہ بات کہی کہ اقتلوا یوسف اب اطرحوا ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ اس کو کنویں میں ڈال دو، قتل کر دو، یا پھر اس کو اپنے باپ کی نظروں سے کسی طرح دور کر دو، یعنی کوئی طریقہ ایسا اختیار کرو کہ باپ کی نظروں سے دور ہو جائے. بہرحال انہوں نے کنویں میں ڈال دیا. یہاں قرآن مجید نے، جیسے کہ میں نے کہا کہ واقعات قرآن مجید بیان نہیں کرتا، لیکن یہاں میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ دیکھیے کرتا تو یہ لے کے آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے کرتا انہوں نے اتار لیا اور وہ ننگے بدن رہ گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کرتا بھی صحیح سلامت تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ عجیب بھیڑیا تھا کہ بچے کا تو کھا گیا اور اس کا کرتا نہیں پھٹا. عجیب بھیڑیا تھا کہ اس نے کرتے کا لحاظ کیا اور نبی کا خیال نہیں کیا، اور اس پر خون بھی الٹا سیدھا لے کر لگا کر آ گئے تھے. یہاں اتنی سی بات عرض کر دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نلکی ڈالی ہوئی تھی، اور اس نلکی میں ایک کرتا تھا، اور یہ کرتا اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی میں ڈالا گیا، یعنی آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے کرتا بھیجا. اب جنت کا کیا لباس ہوگا، کتنا خوبصورت، کتنا باریک اور کتنا اعلی درجے کا، اس کا تصور ہم دنیا میں تو کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں لے جائے تو انشاءاللہ دیکھیں گے. تو بہرحال وہاں سے وہ کرتا آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ کرتا پہنایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو اس کرتے سمیت آگ میں ڈالا گیا، آگ نے ان پر اثر نہیں کیا. بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے انہیں بحفاظت واپس نکال لیا تو یہ کرتا حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس پہنچا، جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، جو ان کے بیٹے تھے، پھر حضرت یعقوب سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور انہوں نے برکت کے لیے اس کو نلکی میں پتلی سی ان کے گلے میں ڈال دیا. اس کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں تھی، لیکن جب انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا، سیدہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے کنویں میں اور انہوں نے نلکی سے وہ کرتا نکال کے انہیں پہنا دیا. اور بعد میں یہی وہ کرتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد محفوظ تھا وہ، کہ جب بھائیوں نے آخر میں گندم لینے کے لیے گئے قحط کے زمانے میں، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کرتا دیا تھا کہ جاؤ میرے والد کے جو ہے وہ سر پہ ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئی گی. اور اس بات کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا حضرت جبریل علیہ السلام سے، انہوں نے جب وہ کرتا انہیں پہنایا تھا تو کہا تھا کہ یہ کرتا عظیم الشان کرتا ہے، یہ معمولی کرتا نہیں ہے، اگر کسی نابینا کے سر پر ڈال دیا جائے، آنکھوں پر ڈال دیا جائے، اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ یہ واقعہ آگے چل کر آ رہا ہے اگرچہ، لیکن ابھی سے اس کا تسلسل آپ کے علم میں آ جائے گا۔ اور عام طور پر یہ سمجھتے ہیں اصل میں کرتے میں کچھ نہیں رکھا ہوتا، اصل تو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کے تابع اس دنیا کو چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے ہی آنکھیں ان کی بینائی لوٹ آتی، اس کرتے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اسباب کے تحت رکھا ہے، اس لیے ظاہری اعتبار سے یہ کرتا سبب بن گیا۔ اور چونکہ یہ کرتا متبرک تھا، برکت والا تھا، حضرت ابراہیم جنت سے آیا ہوا تھا، اس لیے معمولی کرتا نہیں تھا۔ تو بہرحال یہاں پر کنویں میں ڈال کے وہ تو چلے گئے، اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ باپ کی نظروں سے یہ دور ہو جائے۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک طرف تو دیکھیے بالکل قریب کنعان میں رہتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو ان تک نہیں پہنچی، نہ انہوں نے اس کی تحقیق کی کہ یوسف علیہ السلام ہے کہاں، جا کے میں خود ہی ڈھونڈ لوں، تلاش کر لوں۔ اللہ رب العزت جب کوئی کسی معاملے کو نظروں سے اوجھل کرنا چاہتے ہیں تو اسباب بھی ویسی بنتے چلے جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو ملانا چاہتے ہیں تو پھر اسباب بھی ویسی بنتے چلے جاتے ہیں۔ آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت جب بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اس وقت بھائیوں سے کہتے کہ جاؤ جا کے یوسف کو بھی ڈھونڈو اور بنیامین کو بھی ڈھونڈو، حالانکہ یہ حکم تو پہلے دینا چاہیے تھا جب ان کو کنویں میں ڈالا تھا، لیکن اس وقت ایسا نہیں کہا، اس وقت صرف اتنا کہا کہ فصبر ان جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور صبر کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی سے ملانا ہوتا ہے، اسباب بھی ایسے عطا فرما دیتے ہیں، دل میں تدبیریں بھی ایسی ڈال دیتے ہیں، چنانچہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ اور جا کے یوسف کو بھی تلاش کرو، بنیامین کو بھی تلاش کرو، لے کے آؤ میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس وقت تک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو روک کر رکھا تھا، اب آپ یہاں پر یہ بھی سوچئے، واقعہ لمبا اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو ایسی چیزیں ہیں عام طور پر جو نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں ان کو میں عرض کر رہا ہوں۔ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اتنے عرصے تک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں رہے، با اختیار رہے، اور کنعان کچھ دور بھی نہیں تھا اتنا، کیا وجہ تھی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو آزار میں مبتلا رکھا، تکلیف میں رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی روتے آنکھوں سے آنکھیں زائل ہو گئیں، بصارت چلی گئی۔ یقیناً حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں چاہتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوگا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کب کے اپنا راز فاش کر دیتے اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پتہ بھی دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے۔ اور بعد میں یہاں لکھا کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ مخلوق سے اس درجے کی محبت کی جائے، اللہ رب العزت سے اور خالق سے محبت ہونی چاہیے، جو محبت کی حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی، اگرچہ وہ بھی دنیاوی محبت اس لیے نہیں کہلاتی کہ وہ ایک تو بیٹے بھی تھے پھر نبی بھی تھے، تو نبی سے محبت کرنا یہ بھی آخرت ہی کی محبت ہے اصل میں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا ایک تعلق باپ اور بیٹے ہونے کے اعتبار سے بھی تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو اس آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ تم نبی ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی محبت اس درجے میں تمہیں آ گئی کہ اللہ کی محبت اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے اس ابتلا میں مبتلا کیے گئے۔ اب بعد نے فرمایا کہ 32 سال فراق میں رہے، 32 سال تک فراق میں رہے، اور اس دوران روتے روتے ان کی آنکھیں بینائی چلی گئی، اور بعد نے کہا کہ 40 سال، اور بعد نے کہا 80 سال، اور اس کا اس طرح سے انہوں نے کہا کہ 17 سال کی عمر میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جدا ہوئے، اور 23 سال ملاقات کے بعد زندہ رہے، اور 80 برس کا زمانہ جو ہے وہ جدائی کا زمانہ رہا۔ اس طرح سے 120 سال کی عمر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہ اس طریقے سے کنویں سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قافلے والوں کے ذریعے سے نکلوا دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر فرمایا کہ وجاءت سیارۃ فارسلوا والدہم فادلى دلوہ، ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہیں پانی کی تلاش تھی، جب کنواں دیکھا اپنا ڈول اس میں ڈالا تو ڈول میں پانی تو کیا آتا، جب انہوں نے کھینچا تو دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس میں نکل آئے. تو قال یا بشرا ہذا غلام، اب انتہا درجے کے خوبصورت، جب اس نے جس نے نکالا ڈول سے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اس کی تو گویا لاٹری نکل آئی، اسی نے وہیں سے نعرہ لگایا کہ خوشخبری ہو کہ یہ غلام نکل آیا. وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اس نے ان کو چھپا لیا جلدی سے کہ ایسا نہ ہو کہ ارد گرد کے لوگ آ جائیں اور انہیں چھڑا کے لے جائیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے دیکھتے ہوئے کہ بھائی یوسف کا کیا حال ہے. ایک بھائی غالباً کچھ کھانا وانا بھی پہنچا دیا کرتا تھا خاموشی سے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اصل مقصد تو باپ سے دور کرنا تھا، مارنا مقصد نہیں تھا ان کا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے اور ان کو کہنے لگے کہ ارے یہ ہمارا غلام بھاگا ہوا تمہارے پاس آ گیا، تو اور ساتھ میں کہا کہ دیکھو اس کو بھاگنے کی عادت ہے، ہم تو چاہتے ہیں اس کو دور کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہم سے اس کے پیسے لے لیں. تو پیسے بھی لینے ان کا مقصد نہیں تھا، اس لیے قرآن نے کہا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درہموں کے بدلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. یعنی آگے پہلے تو یہ کہا کہ ہمارا غلام ہے اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم خریدتے ہو تو خرید لو، ہم تو ان سے تنگ ہیں، بھاگ جاتا ہے بار بار، یہ اس کے اندر یہ عادت. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو غالباً 8 یا 9 درہم میں ان کو بیچ دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان کو دنیا کی لالچ نہیں تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ دنیا کمانا نہیں چاہتے تھے. زاہد اس کو کہتے ہیں جس کو دنیا کی فکر نہ ہو، دنیا کے مال محبت کی طرف ان کا رجحان نہ ہو. تو اگرچہ ان بھائیوں کا رجحان دنیا کی طرف نہیں تھا، اس لیے انہوں نے چند درہم جو ملے وہ خاموشی سے لے لیے اور کہا کہ بس جلدی سے تم یہاں سے ان کو لے کے چلے جاؤ، اور دیکھو باندھ کے رکھنا اس کو، کھلا مت چھوڑ دینا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس سے بھاگ جائے. اور اللہ کی شان ہے کہ ادھر تو یہ چند درہم میں بکے اور وہاں جب مصر پہنچے اور ان کے حسن و جمال کا چرچا ہوا تو بڑے بڑے خریدار آ گئے، اور اسی میں عزیز مصر بھی آیا. اور پھر اللہ کی شان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بے شمار خریدار تھے. پھر جس نے سب سے زیادہ، یعنی بعض نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ترازو میں ایک طرف ان کو بٹھایا گیا اور دوسری طرف سونا اور چاندی اور جواہرات اور نہ جانے کیا کچھ ان کا ہم پر ہم وزن کر کے جو ہے نا وہ ان کو عزیز مصر نے خرید لیا اور خرید کے اپنے گھر پر پہنچا دیا. اور جا کے اپنی بیوی سے بھی کہا کہ دیکھو یہ ہمارا غلام ہے اور میں لے کر آیا ہوں، اس کا خیال رکھنا. اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام تھے زلیخا جن پر فریفتہ ہو گئی. اور یقیناً چونکہ ان کا حسن جمال ہی ایسا تھا کہ جب عام طور پر انہیں نقاب لگانا پڑتا تھا ورنہ لوگوں کی نگاہیں ان سے ہٹتی نہیں تھی. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک طرف تو حضرت یوسف کے بھائیوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے چند دراہم میں بیچ دیا، اور اس کے بعد پھر آگے فرمایا کہ وقال، دیکھیے سارے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان نہیں فرمایا، اور اسے اتنا کہا کہ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کے پاس لے جا کر کہا کہ اس کا اکرام کرنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ نفع دے، یعنی ہم اس سے مہنگے داموں اس کو بیچ دیں، او نتخذه ولدا، یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا دیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو مصر میں ٹھکانہ عطا فرما دیا. تو کہاں سے نکلے، کہاں پہنچے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہ بھی کیا کہ خوابوں کی تعبیر کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا. تو بہرحال یہاں سے پھر ان کے پاس وہ پلتے رہے اور یوسف اور زلیخا کا جو واقعہ پیش آیا وہ بھی آیا، اپنے ہاتھ بھی جو ہے وہ مصر کی بیگمات نے کاٹ لیا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کا جلوہ دیکھ کر. یعنی وہ اتنی مشغول ہو گئیں، پہلے تو انہوں نے الزام لگایا کہ زلیخا اپنے غلام پر جو ہے فریفتہ ہے، تو اس نے ایک تدبیر یہ کی ان کو ان کے ٹی پارٹی کھانے ناشتے میں بلا لیا چائے پہ، اور اس کے بعد سامنے ان کے فروٹ رکھے اور ہاتھوں میں چھریاں دے دی، اور پھر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ جب وہ پھل کاٹنے لگے میں تمہیں بلاؤں تو تم آ جانا. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی سامنے سے آئے اور ان خواتین کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ ایسی بے خود ہو گئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی بجائے پھل کاٹنے کی. تو اس کو اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, سِكِّين چھری کو کہتے ہیں, ان سب کو چھریاں دے دی. وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنْ, اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنْ, تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, اور قسم کھا کے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو کوئی بشر نہیں, یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. بہرحال یہاں ابتلا پیش آئی, حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ مجھے ان عورتوں کے جال سے بچا, وہاں سے بچتے بچاتے. اور حضرت یوسف نے خود ہی دعا کی کہ مجھے سجن میں اور جیل خانہ ان سے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس فتنے کے کہ میں ان میں مبتلا رہوں. اللہ تعالیٰ نے جیل میں پہنچا دیا. وہاں بھی مختلف واقعات پیش آئے, اور پھر ایک بادشاہ نے جب خواب دیکھا اس خواب کی تعبیر کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا جیل خانے سے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے ان عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا, تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ نبی کی نیت میں فتور نہیں, نبی بالکل معصوم ہے, نبی نے کوئی غلط کام نہیں کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تب میں تعبیر دوں گا. تو زلیخا کو بلایا گیا, اور جب زلیخا بھی آ گئی, وہ عورتیں بھی آ گئیں جو مصر کی تھی, تو اس وقت زلیخا نے کہا کہ یقیناً میں نے ہی اسے ورغلایا تھا, ان کا کوئی قصور نہیں تھا. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ الان حسحس الحق, اب حق واضح ہوا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی پر الزام لگے تو اسے چاہیے کہ اپنا دفاع کرے, خود سے الزام کا دفاع کرے کہ الحمدللہ میں اس طرح کا معاملہ میں نے نہیں کیا. لوگ مختلف طریقے کے کسی پر خیانت کا الزام لگا دیتے ہیں, بددیانتی کا الزام لگا دیتے ہیں, تو محض اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر لے, بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور کوشش کرے کہ یہ الزام جو ہے وہ اس پر سے صاف ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا, اور بالآخر پھر عزیز مصر بن گئے, یعنی خود مصر کے جو ہے وزیر خزانہ بن گئے. اور انہوں نے جو تعبیر دی تھی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اگر چاہو تو میں جو ہے اس کا انتظام کر سکتا ہوں, کہ قحط کے زمانے میں جو ہے وہ انشاءاللہ ایسا میں انتظام کروں گا کہ لوگوں کو اناج ملتا رہے گا, اور جو قحط کے 7 سال ہیں وہ انشاءاللہ آسانی سے نکل جائیں گے. تو پہلے خوشحالی کے 7 سال آئے, پھر قحط کے 7 سال آئے, وہ سارے کے سارے اللہ نے نکلوا دیے. یہاں تک کہ ان کے بھائی بھی قحط کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے پہنچے, پہلی دفعہ آئے, دوبارہ آئے, پھر تیسری مرتبہ آئے. بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے روک لیا تھا, اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کو واپس کر دیا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انہوں نے پھر اپنے پاس بلوایا اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. آخر کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, یعنی جب انہوں نے ظاہر کیا, حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ حال عالم تم ما فعلتم بیوسف, تمہیں پتا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا. اب دل میں انہوں نے سوچا کہ ان کو کیسے پتا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کیا کیا تھا, تو دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ یوسف ہی ہو. تو فرمایا تو ان بھائیوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی, ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین. تاکہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے, اس وقت تک چونکہ انہوں نے نقاب لگایا ہوا تھا اور اس وقت تک وہ پہچانتے نہیں تھے یوسف علیہ السلام کو. قد من اللہ علینا, دیکھیے نبی تان و تشریح نہیں کرتا. یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تانے نہیں دیے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا, حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے ایک اور الزام بھی لگایا تھا کہ بھائی چوری اسی نے نہیں کی, ان کے بھائی نے بھی کی تھی, حالانکہ چوری نہ اس وقت کی تھی نہ اس وقت کی کسی نے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تانے نہیں دیے, بلکہ کہا قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم سب پر احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے, جو صبر کرتا ہے. اور فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں فرماتے. اور پھر یہ بھی فرمایا قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا, یعنی بھائیوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیجئے, إِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ, ہم نے بڑی غلطی کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی تان و تشریح نہیں کیا اور کہا کہ لا تسریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں, آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں. یغفر اللہ لکم، میں نے بھی معاف کیا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخشے، تمہاری مغفرت فرمائے، وہ ارحم الراحمین، وہ بہت رحم کرنے والا ہے. اور اس کے ساتھ فوراً اپنے والد کا خیال آیا تو فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی، اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، یاتی بصیرہ، انشاءاللہ ان کی آنکھیں لوٹ آئیں گی. چنانچہ وہ قمیض لے کر قاصد گیا اور ان کی آنکھوں پر ڈالا گیا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کنبے کے ساتھ مصر تشریف لائے، اور جب مصر تشریف لائے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو اس وقت کے قاعدے کے مطابق اور ضابطے کے مطابق سجدہ تعظیم ہی کیا، سجدہ عبادت نہیں تھا، یاد رکھیے، وہ سجدہ تعظیم ہی تھا، جس طرح آج ہم کسی کے آگے جھکتے ہیں ایسے کر کے تعظیمت، تو وہ سجدہ تعظیم بعض لوگوں کے ہاں باقاعدہ جھکنے کے آداب آداب کرنے کے ہوتے ہیں، خاص طور پر لکھنؤ کی تہذیب کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان میں یہ خاص طور پر ہوتی ہے کہ سات مرتبہ جھک کے بعد وقت سلام کرتے ہیں. اس وقت جو ہے سجدہ تعظیم ہی جائز تھا ان امتوں میں، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ ہمارے لیے سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں، اور آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا، جب وہ سجدہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا یہ کیا، کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے، اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے جس کا مقام اتنا بلند ہے، لیکن سجدہ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، بلکہ جھکنے سے بھی احتراز کرنا چاہیے. اصل یہی ہے کہ آدمی بالکل سیدھا کھڑا ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، جو ہمارے لیے مشروع ہے، اور اس سے ہٹ کر کوئی اور صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب وہ پہنچے، اس زمانے کے اعتبار سے قواعد و ضوابط کے مطابق سب کے سب سجدے میں گر گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، ان کی بیوی بھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی، اور یقیناً اب ان کی بیوی تھی تو اس اعتبار سے ان کی والدہ بھی تھی، اور نو کے نو بھائی وہ سب کے سب بھی سجدے میں چلے گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا بچپن کا، اور فرمایا کہ قال یا ابتی ھذا تعویل الرؤیا من قبل، اے میرے والد یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں کبھی دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، اللہ تعالی نے اس کو سچ کر دکھایا. دیکھیے یہاں پر بھی اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ خواب آدمی جو دیکھتا ہے یہ ضروری نہیں کہ آج دیکھا اور کل اس کی تعبیر آ جائے. 80 سال کے بعد، اگر 80 سال بیچ میں ہیں تو 80 سال کے بعد تعبیر پوری ہوئی، یا اگر 40 سال مراد ہے 40 سال کے بعد تعبیر پوری ہوئی. اس لیے خواب جو آدمی دیکھتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے دن تیسرے دن اس کی تعبیر بھی ہاتھ آ جائے، بعض اوقات 40 سال کے بعد 80 سال کے بعد بھی تعبیر ہو سکتی ہے اس خواب کی. اس لیے خوابوں کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے. حدیث میں صرف اتنا آتا ہے کہ جب کوئی اچھا خواب دیکھے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے دعا کرے یا اللہ اس کی اچھائی ہمیں عطا فرما دی، اور اگر برا خواب دیکھے تو دعا کر لے فوراً اللہ اس کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما دے اور اس میں جو خیر و خوبیاں وہ ہمیں عطا فرما دے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کے بیٹے سے ملوا دیا، اور پھر ایک عرصے تک وہ وہاں اپنے بیٹے کے پاس رہے. پھر جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس اور مجھے دفن کر دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. تو شام میں لے جا کر ان کو دفن کیا گیا. اس وقت غالباً سال کی لکڑی کا تابوت تھا، اس میں رکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں پہنچایا گیا. اس وقت سے یہودیوں نے یعنی تابوت میں جو ہے اپنے آپ کو رکھ کر، اور عام طور پر جو ہے بیت المقدس کی طرف کوشش کرتے ہیں دفن ہونے کی، تو چونکہ یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیا تھا اس لیے اس کے بعد سے انہوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا، اور آج بھی عام طور پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ مر جائیں تو بیت المقدس جو ہے وہ باقاعدہ دفن ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں جانے کی. حضرت یعقوب علیہ السلام بہرحال وہاں ان کی تدفین ہو گئی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، وعلمتنی من تاویل الحدیث، اور مجھے خوابوں کا ماہر بھی بنا دیا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی دنیا میں جو ہیں وہ یعنی پیدا کرنے والے ہیں، آپ آسمان و زمین کے، اور آپ دنیا میں ولی ہیں، آخرت میں میرے ولی ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں جو ہے وفات دیجیے گا، اور پھر نیک لوگوں کے ساتھ مجھے لاحق فرما دیجیے گا. یہ ہے اصل، دیکھیے بادشاہت یہ سب چیزیں اللہ سے تعلق کو نہیں توڑ سکتے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے کبھی تعلق نہ توڑے،
اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے جتنا بڑا رتبہ عطا فرما دیں، ہم ملک کے وزیر اعظم بن جائیں، صدر بن جائیں، بادشاہ بن جائیں، جو بھی ہوں، ہمارا رب سے تعلق ویسا ہی ہونا چاہیے، فدویانہ اور غلامانہ، اور جو ہے وہ بندگی کے جو تعلق ہے وہ اپنے رب سے کبھی اور اپنے آخرت سے کبھی غافل ہمیں نہیں ہونا چاہیے. بعد میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہیں پر مصر میں مدفون ہو گئے. آپ دیکھیے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے تھے کنعان سے تو 93 افراد پر مشتمل تھا ان کا خاندان، ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں. اور جب پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں رہتے رہے، یہاں تک کہ پھر بعد میں فرعون کا زمانہ آیا، فرعونوں کا زمانہ، اس وقت بھی یہ رہتے تھے تو وہ لوگ ان کو برداشت کرتے تھے، لیکن غیر ملکی ہونے کے اعتبار سے چونکہ کنعان سے آئے تھے ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے فرعون کے پاس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے، بنی اسرائیل کو لے کر جب نکلے ہیں تو اس وقت غالباً ان کی تعداد 7 لاکھ کے قریب تھی، 6,70,000 کے قریب تھی. تو یہ داخل ہوئے تھے 93,000 اور جب نکلے ہیں مصر سے تو اس وقت ان کی تعداد 6,70,000 کے قریب آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہاں چھوڑ کے نہ جاؤ، چنانچہ ان کی قبر تلاش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی وہاں سے نکال کر جو ہے وہ ارض شام میں، اور جہاں جو نبیوں کی سرزمین تھی، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں ہی وہاں دفن کر دیا گیا. تو بہرحال یہ مختصر سا میں نے عرض کر دیا، تفصیلات تو اتنی تھی کہ یہ میرے خیال اس کو کئی دنوں میں بھی ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن اصل مقصد ساری تفسیر بیان کرنا نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ جس کو احسن القصص کہا گیا ہے اس لیے اس کو عرض کر دیا گیا تھا کہ کسی درجے میں جو ہے وہ واقعات اور اس سے جو فوائد ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر حال میں ہمیں بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک صاحب نے اپنے گھریلو حالات کا ذکر کیا کہ گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، لڑائیاں ہیں، آپس میں مار کٹائیاں ہیں اور گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو، سب کے گھروں کے حالات کو درست فرما دے. آج تقریباً ہر گھر کے اندر یہی کیفیات ہیں، بھائی بھائیوں سے لڑے ہوئے ہیں یا بیٹے اور ماں باپ سے لڑے ہوئے ہیں، یا اسی طریقے سے گھر میں لڑائیاں ہیں، دنگے ہیں، فساد ہیں. یا اللہ جن گھروں میں بھی ایسی کیفیات ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کے گھروں میں آپس میں محبت پیدا فرما، باہم شیر و شکر فرما، ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.